الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان عصفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مدر مزاج سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف زیر مطالعہ ہے اور اس کا جو حصہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا یہ رکوع نمبر 17 سے اور رکوع نمبر 21 تک یہ 5 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات کا تذکرہ ہے اور ویسے تو پوری سورت سورۃ الاعراف یہ تاریخ انسانی کے اہم ادوار پر مشتمل ہے اور اس میں ازل کے واقعات بھی ہم نے سمجھے ابد کے واقعات بھی ہم نے سمجھے اور ازل اور ابد کے درمیان پھر اس زمین پر وہ 6 قومیں کہ جو اپنی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا بطور عبرت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں میں اور آپ ہیں ہمارے سامنے ان کے حالات و واقعات ہیں کہ جو کہ رکھے گئے اور اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا اور اب اسی تسلسل میں اب سابقہ امت مسلمہ کے جو بھی بڑے اہم واقعات ہیں ان کی تاریخ کے وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں پچھلے رکوع میں الحمدللہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے بنی اسرائیل کو شریعت سے نوازنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کر کے وہ گئے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے اور یہ بتا کے کہ 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوہ طور پر بلایا ہے وہاں پر مجھے اعتکاف کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے شریعت عطا فرمائے گا تورات تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر پھر جو بھی تفصیلات ہیں ہم پچھلی نشست میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 10 دن کا اضافہ ہے کہ جو کہ پھر کیا گیا اور 40 رات وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کو روکا گیا اور پیچھے جو ہے وہ قوم سامری کے بہکاوے میں آ کے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے اور یہ شرک اس کا شکار ہوئی کہ جس کا تذکرہ اب یہاں آگے مزید آ رہا ہے اور ہمارا یہ ہے کہ پھر ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا اپنے پیچھے کہ قوم کی جو ہے وہ اصلاح کرنا اور ان کو راہ راست پر رکھنا تو بہرحال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی سی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت کا شکار ہے اور فرعون کی غلامی سے اس نے نجات پائی ہے، اور جیسے ہی یہ نجات پا کے اور صحرائے سینا میں آئے تھے تو اسی قوم نے، بنی اسرائیل نے، فوراً ہی ایک تقاضا کر دیا، ایک مشرک قوم کو دیکھا کہ اس کا ایک بت بنا ہوا تھا، تو راجہ صحرائے سینا میں آ کے انہوں نے یہ تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی جس طرح سے اس قوم کا بت ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک بت ہے کہ جو کہ بنا دیا جائے۔ تو ورل یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اس سے واقف تھے، تو بڑی تاکید سے ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت کر کے گئے موسیٰ علیہ السلام کہ میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو میرے پیچھے اس قوم کی اصلاح کرنی ہے اور اس کو راہ راست پر رکھنا ہے۔ ورن ہارون علیہ السلام نے اپنی سی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی تقریبی عناصر ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری اور بڑا ہی یعنی شوبدے باز تھا، لہذا اس نے پھر یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم کو بہکایا اور کہا کہ بھئی جو تمہارے پاس زیورات ہیں، یہ تفصیل آگے آیتوں میں آ رہی ہے تو یہ تمہید میں انشاءاللہ یہ نقشہ آپ کے ذہنوں میں قائم ہو جائے گا تو آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سامری نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی زیورات ہیں وہ مجھے لا کے دو۔ تمہارا یہ ہے کہ یہ زیورات تھے، دو رائے ہیں اس میں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آل فرعون سے یہ بنی اسرائیل نے ادھار کے طور پر یہ زیورات ہیں کہ جو کہ لیے ہوئے تھے اور بہرحال واپس نہیں کیے، اور پھر درمیان میں وہ ہجرت کا واقعہ ہو گیا اور پھر آل فرعون وہ غرق کر دیے گئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب یہ آل فرعون غرق ہوئے اور ان کی لاشیں ساحل پر آئی ہیں تو پھر وہ زیورات جو ان کے جسموں پر تھے، انہوں نے یہ زیورات ہیں بنی اسرائیل نے کہ اتار لیے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زیورات ان کے پاس موجود تھے، سامری نے بہکایا، زیورات حاصل کیے، اس کو آگ پر پگلا کے، اور ایک بچھڑے کا ایک جسد ہے، ایک مورتی ہے، ایک گھڑ ہے کہ جو کہ اس نے بنایا، اور اس کی کنسٹرکشن ایسی رکھی کہ جو بھی ہوا ہے اس میں سے گزرتی تھی بچھڑے کے اندر سے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی، اور وہ آواز ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کہ گائیں جب وہ ڈکارتی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک آواز وہ آتی تھی۔ تو بہرحال سامری نے کہا بنی اسرائیل سے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کیونکہ اب 10 دن کا مزید اضافہ ہو گیا تھا، قوم کو بتا کے گئے تھے 30 دن کا، اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید بڑھا دیے۔ تو بہرحال اس کا فائدہ اٹھایا سامری نے اور کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کس رب کی تلاش میں، اور تمہارا رب تو یہ سامنے موجود ہے۔ اور اس طرح سے 3 گروہ ہیں کہ جو کہ پھر بنی اسرائیل میں وہ بنے ہیں، یعنی ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس شرک میں مبتلا نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھا، ایک گروہ وہ تھا کہ جو ابتدائی طور پر تو اس دھوکے میں آ گیا تھا سامری کے، لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہوئی، انہیں کا تذکرہ ہے کہ جو اگلی آیات میں وہ آ جائے گا، اور ایک وہ گروہ تھا تیسرا کہ جو کہ اپنے شرک پر وہ اڑا ہوا تھا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 گروہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہیں کوہ طور پر جب تورات لینے کے لیے گئے تھے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ کر دیا کہ جو آپ جلدی میرے پاس آئے ہیں، جو وقت مقررہ تھا اس سے پہلے یہ پہنچ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ آپ کی جو عجلت پسندی ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ پیچھے آپ کی قوم گمراہی کا شکار ہو گئی، اور سامری نے اس طرح سے بہکا دیا، تو یہ آگاہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر۔ بہرحال یہ ہے کہ تورات لے کے، جو کہ تختیوں کی صورت میں تورات دی گئی تھی، 10 کمانڈمنٹس جو تھے، احکامات عشرہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، وہ لے کے جب نیچے آئے ہیں اور قوم کے پاس آئے تو بڑا ہی غیظ و غضب کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور افسوس بھی تھا کہ یہ وہ قوم ہے میری کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی نعمتوں سے نوازا، انی فضلتکم علی العالمین، یہ الفاظ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کئی مرتبہ کہ تمام جہان والوں پر اس قوم کو اللہ نے فضیلت دی، اور پھر کیسی جو ہے یہ اللہ کی چہیتی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کئی مراحل پر اس کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمایا، اپنی نعمتوں کی بارش کی، یہ فرعون کی غلامی میں تھے، غلامی سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موزانہ طور پر جو ہے وہ سمندر پھاڑ کر اور خوش راستہ نکال کر ان کو بچا لیا گیا، پورے فرعون آل فرعون کو غرق کر دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، صحرائے سینا میں تپتے ہوئے ریگستان میں پہنچے ہیں، تو بھوک لگی ہے تو من و سلوا اتر گیا، دھوپ لگی ہے تو بادلوں کا سایہ ہو گیا، پیاس لگی ہے تو 12 چشمے ایک ہی چٹان سے پھوٹ نکالے گئے۔ تو بہرحال اتنی چہیتی قوم، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انتہائی افسوس کی کیفیت موسیٰ علیہ السلام کو، رنج بھی تھا اور غصہ بھی تھا کہ میرے پیچھے کس طرح سے انہوں نے شریعت آنے کا بھی انتظام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اتنی شریعت کی نعمت سے ان کو نواز رہا تھا، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ میری تعلیمات پر انہوں نے، یعنی چند دنوں کی بات تھی اور یہ بھپر گئے اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر آتے ہی غصہ کیا اور ڈانٹا ہے اپنی قوم کو، پھر ہارون علیہ السلام کی بھی گرفت کی ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیسی میری نیابت ہے کہ جو کی میں تو آپ کو ان کے اوپر نائب بنا کے گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کی، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ وہ باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بخشے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ نازل ہوا بنی اسرائیل پر، جو سزا آئی ہے کہ جس کی تفصیلات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اب آیات ہیں کہ جو کہ مضامین ہمارے سامنے وہ آ جائیں گے، تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کر کے ہم نشست کو مکمل کر لیں گے اور یہ آیتیں سمجھنا اب آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے پیچھے، مِنْ حُلِيِّهِمْ اپنے زیورات کے ذریعے سے، عِجْلًا جَسَدًا ایک بچھڑے کا دھڑ، یعنی ایک بچھڑے کا دھڑ، ایک مورتی، ایک جسد ہے کہ جو کہ بنایا، اور یہ کس نے بنایا تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ سامری تھا کہ جو کہ بڑا ہی شعبے باز تھا، اس نے یہ کام کیا۔ لہو خوار، اور اس بچھڑے کی جسد میں ایک گائے کی سی آواز ہے، ڈکارنے کی آواز، کہ جب وہ ہوا پاس ہوتی تھی تو اس سے آتی تھی۔ اچھا، اب اس کی بھی تفصیلات تو یہاں پر نہیں ہیں، سورہ طہٰ میں یہ سامری ہی کا جو قول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور جب سامری سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا جو یہ معبود تم نے بنایا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، تو بہرحال سامری نے ایک بات بنائی اپنے طور پر، اس نے کہا کہ بھائی جب، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یہ قوم جو ہے وہ فرعون کے چنگل سے نکل رہی تھی بچ کے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آل فرعون اور بنی اسرائیل کے درمیان میں وہ آئے تھے، اور ان کی جو سواری کی، جو جہاں پر وہ پڑتی تھی، جس زمین پر، جس حصے پر اس کے ان کے گھوڑوں کی، تو اس سے میں نے کوئی زندگی کے آثار ہیں کہ جو کہ دیکھے، جہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی یعنی پاؤں پڑتے تھے تو وہاں پر ایک ہریالی سی آ جاتی تھی، وہ گاتے تھے گھاس، لہٰذا اس میں ایک حیات کا معاملہ تھا، تو میں نے اس کے قدموں کی مٹی ہے کہ جو کہ اٹھا کے اور اس بچھڑے کے دھڑ میں ڈال دی، کہ جس سے پھر یہ گائے کی آواز آتی۔ تو بہرحال یہ لازم آتا ہے، ایک بڑا شعبے باز انسان تھا، بڑا چالاک انسان تھا، ممکن ہے کہ اس نے یہ بات اپنے طور پر کوئی بنائی ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کا جو حشر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا عذاب دے گا، ایسی بیماری تجھ پر لاحق کرے گا کہ تو ہر ایک سے یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، یعنی چھوت کی بیماری ہے کہ جو کہ اس کی ہوئی، اور لاش جو ہے وہ گل سڑ کے جو ہے یہ ختم ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تفصیلات تو سورہ طہٰ میں آتی ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے زیورات کے ذریعے سے انہوں نے ایک بچھڑے کا جسد بنایا، لہو خوار، کہ جس میں گائے کی سی آواز۔ اب اس معبود باطل کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان کی جو عقل پر پٹی پڑ گئی تھی بنی اسرائیل کے، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ معبود جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی کلام ان سے نہیں کر رہا، کوئی ان کو راہ راست نہیں بتاتا، کوئی ہدایت کا سامان نہیں کرتا ان کے لیے، پھر بھی یہ معبود بنا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ یہ جو ان کا معبود ہے، معبود باطل، یہ بچھڑا جس کو یہ معبود بنا کے بیٹھے ہوئے اور اس کی پوجا پاٹ پر لگ گئے ہیں، نہ ان سے یہ کلام کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی ہدایت دیتا ہے راستے کی۔ یعنی معبود تو وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو کہ واقعتاً، یعنی اپنی شریعت ہے کہ جو کہ نازل کرتی ہے، احکامات ہے کہ جو کہ نازل کرتی ہے، انسانیت کو ہدایت کا راستہ ہے کہ جو کہ دکھاتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا کہ اس حال میں کہ جبکہ یہ ظالم تھے. اور یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جب ظلم کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے اکثر و بیشتر معنی جو ہے وہ شرک مراد لیے جاتے ہیں. جس طرح سے سورہ لقمان میں الفاظ آتے ہیں ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک کیا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. الا یہ کہ کوئی سیاق و سباق جو بھی مضامین ہیں وہ کوئی ظلم کے اور معنی مختص کر دیں, لیکن اکثر و بیشتر ظلم کے معنی جو ہے وہ شرک لیے جاتے ہیں. اور یہ شرک جیسا کہ کہا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ ہی کی مخلوق کو جو ہے وہ اس کے برابر کر دینا یہ بہت بڑا ظلم. اللہ تعالیٰ اس شرک کی ہر کیفیت سے اور ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا, دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیا, یعنی بے بس ہے بالکل, نہ کلام کرتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھانے والا ہے اس حال میں کہ جبکہ یہ ظالم تھے. ولما سوکتا فی ایدیہم, اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرے, یعنی یہ محاورہ عربی میں بولا جاتا ہے پشیمانی کے لیے, ندامت کے لیے, یعنی جب ان کو ندامت ہوئی وہ پشیمان ہوئے, وراؤ, اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہم قد ضلوا, کہ وہ گمراہ ہو گئے. یعنی اب وہ جو تین گروہوں کا تذکر آیا تھا ان میں سے جو دوسرا گروہ تھا کہ جو وقتی طور پر ابتدائی طور پر تو اس گناہ میں شامل ہو گیا بچڑے کو معبود بنانے کے شرک میں, لیکن فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ہم گمراہ ہو گئے, ان کا تذکر آ رہا ہے کہ انہم قد ضلوا, انہوں نے دیکھا کہ ہم گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين, تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے, لنكونن من الخاسرين, تو ہم تو لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی یہ شرک تو ایسا گناؤنا جرم ہے, سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ شرک ایسا گناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کی توفیق بندے کو نصیب ہو جائے. اور یہ شرک کے حوالے سے ہم تفصیلات پڑھ کر آئے کہ یہ شرک ایسا گناؤنا جرم ہے کہ ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر انسانیت کے سامنے آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے. جس طرح سے دکھاوا یہ بھی کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا شرک ہے, من صلى يرائي فقد اشرك, من صام يرائي فقد اشرك, من تصدق يرائي فقد اشرك, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی, دکھاوے کا روزہ رکھا, دکھاوے کا صدقہ کیا, اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمایا. یہ وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں تو اکثر و بیشتر سند کیا آتی ہے کہ وما کانا من المشرکین, کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی یہ شرک سے بچنا اتنا بڑا کمال ہے کہ جو واقعتاً شرک سے بچ گیا اس نے واقعتاً کمال کر دیا اور وہ مدح کے لائق ہے, وہ تعریف کے لائق ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے, ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اور ان کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے دو الفاظ میں, غضبان, انتہائی غضبناک, غصے میں. یہ غضبان, یہ فعلان کا عربی میں جو وزن ہوتا ہے اس سے جو بھی الفاظ بنتے ہیں اس میں مبالغہ ہوتا ہے, یعنی اس میں جس طرح سے رحمان اسی وزن پر ہے, یعنی وہ ذات کے جو بہت زیادہ رحم کرنے والے, عطشان اسی وزن سے بہت زیادہ پیاس ہے, اسی طرح غضبان بہت زیادہ غصے میں. موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور اسفہ اور غم کی کیفیت میں بھی, غم سے بھی دوچار تھے کہ دیکھو میری قوم, میں اس کے لیے اپنے رب کے پاس گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہدایت کے لیے کتاب شریعت جو ہے وہ نمازیں اس کو, لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کیا اور اتنا بھی جو ہے وہ انتظار نہیں کیا کہ وہ شریعت آ جائے اور میرے پیچھے کس طرح سے ایک معبودان باطل کو جو ہے وہ پرستش کرنے لگے ایک سامری کے بہکاوے میں آ کے. اب یہاں پر بھی دیکھیں جو علم و حکمت کے موتی ہیں وہ کیا ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے کہ وہ غصے میں لوٹے. یہ جو غصہ ہے یہ آنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت ہے معاف کرنے کی بھی اور غصے کی بھی, کہ جو انسان کے اندر رکھی, لیکن یہ غصہ جو ہے وہ شریعت چینلائز کرتا ہے کہ یہ جو غصے کا مادہ ہے یہ غصہ آئے کب, اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ دین ٹوٹنے پر جب وہ غصہ ہے، جس طرح سے ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت میں غصے کا مادہ بہت زیادہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پوچھتا ہے کہ تو مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ بار بار ایک ہی نصیحت اسے کرتے ہیں، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو. لیکن یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دین جب ٹوٹ رہا ہو اس پر بھی غصہ نہ آئے بندہ مومن کے اندر، تو پھر یہ غیرت ایمانی کا تقاضا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور غیرت جو ہونی چاہیے، یعنی جب کوئی ڈنر سیٹ کا پیالہ ٹوٹ جائے بچے سے، اس وقت تو بڑے شدید ہم غصے میں ہوں اور یعنی چھکائی بھی لگا دیں بچے کی، لیکن جب دین کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں تو ماتھے پر بل بھی نہ پڑے. تو یہ تو قابل قبول کیا، یہ قابل سزا جرم ہے. وہ حدیث جو آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، تو ایک بندے کی سفارش لے کر جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں کہ اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا عبادت گزار، کیا اس پر بھی الٹو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی الٹو اور بقیہ بستی والوں پر بھی. اور وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ ایسا انسان کہ جو اپنی تسبیحات میں تو لگا رہا، اپنی تزکیہ نفس میں تو لگا رہا، لیکن میرے احکامات اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہے، لم یتمعر فی ساعت قط، اس کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑے. اور اللہ معاف فرمایا کہ آج ہماری کیفیت کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ غصہ آتا ہے تو کہاں آتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو بیوی پر غصہ آتا ہے، بچوں پہ غصے آتے ہیں، کچھ نافرمانی کی کچھ معاملات ایسے ہو جائیں، لیکن دین کے احکامات ٹوٹتے رہے اس پر غصہ کہاں ہوتا ہے، اس پر ماتھے پر بھی بل نہیں. سودی کاروبار چل رہا ہے، غصہ آنا تو دور کی بات ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، گھروں پر بے حیائی کے سامان ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غصہ بالکل فروغ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. تو یہ غصہ آنا چاہیے کب؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دین کے ٹوٹنے پر. قال بئسما خلفتمونی من بعدی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلے تو قوم کی خبر لی، اس کو ڈانٹا کہ تم نے کتنی میری بری خلافت کی ہے میرے بعد، میرے پیچھے، یعنی میری نیابت تم نے یہ کیا کی، میں گیا شریعت لینے کے لیے تمہارے رب کے پاس اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو بہت ہی بری میری نیابت کی ہے میرے بعد، یعنی میرے پیچھے. آجل تم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جب جلدی کی، یعنی رب تو تمہیں ہدایت کا سامان دینے چلا تھا، تم نے اس کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور اتنی اجلت تم نے دکھائی کہ سامری کے بہکاوے میں آ کے اور اللہ کی نافرمانی، اور ایسی نافرمانی کہ جس کی معافی نہیں، وہ تم کر بیٹھے. وہ القل الوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیوں پر یہ تورات لکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکمش دی تھی، لہذا ایک طرف انہوں نے وہ تختیاں رکھی ہیں، یہاں پر بھی یہ نقطہ نوٹ فرمائیے، یہ الواح کے الفاظ آئے، لوہن کی جمع الواح، لوہن کہتے ہیں عربی میں تختی کو، اور یہ یکمش اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے موسیٰ علیہ السلام. تورات اور قرآن مجید کا فرق کیا ہے؟ تورات دی ہے یکمش کتابی صورت میں، جبکہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تدریجن نجمن نجمن وقفے وقفے سے جو ہے وہ ناصل کیا، یعنی 610 سے 632 عیسوی کے درمیان یہ وقفے وقفے سے یہ قرآن ہے کہ جس کا نزول ہوتا ہے اس آسمائے دنیا سے اور قلب محمدی پر. روح الامین وہ آیتیں مختلف مقامات پر، مختلف مواقعوں پر لے کے اترتے تھے، روح الامین نے روح محمدی کو سنایا یہ قرآن، جسے شاعر نے کہا نا کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے، تو روح الامین نے سنایا قرآن جبرائیل علیہ السلام نے، اور روح محمدی نے قرآن کو ایکسپٹ کیا ہے، اس نے سنایا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ پوری کتابی صورت میں قرآن نازل نہیں ہوا زمین پر، وقفے وقفے سے نازل ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انقلابی پروسیس تھا، ایک انقلابی مراحل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور وہ مشن کیا تھا، اللہ کی زمین ہے تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے، کس کے احکامات کی تنفیذ ہونی چاہیے، امپلیمنٹیشن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں. اس کے لیے ایک اجتماعیت بنا کے پھر اس ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے حالات وارد ہو رہے ہیں مکی دور میں مدنی دور میں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن آیات نازل کر رہے ہیں, انسٹرکشنز ہیں, ہدایات ہیں کہ جو کہ حالات کے اعتبار سے دے رہے ہیں. تو یہ فرق ہے یعنی قرآن مجید میں اور تورات میں کہ وہ پوری ایک کتابی صورت میں نازل ہوا, جبکہ ایک انقلابی پروسیس میں قرآن جو ہے وہ نجمن نجمن نازل ہوا. تو فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ الواح کی صورت میں وہ دی تھی, جو بھی تختیاں تھیں اس میں 10 کمانڈمنٹس وہ احکامات عشرہ لکھے ہوئے تھے, ان کو ایک طرف رکھا موسیٰ علیہ السلام نے. وہ اخذ براس اخی یجرہ الیہ, اب وہ ہارون علیہ السلام کی خبر لی, یعنی پہلے تو قوم کو ڈانٹا اور پھر یہ ہے کہ جو کہ نائب بنا کے گئے تھے ہارون علیہ السلام اپنے بڑے بھائی, یہ بڑے بھائی تھے اور وہ بھی رسالت میں شامل کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ ان سے پوچھا بلکہ ان کے سر کے بالوں سے پکڑا, یجرہ الیہ, اور اپنی طرف جو ہے وہ گھسیٹا ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ. یعنی اب یہ غیرت ایمانی کا مظہر تھا کہ جو کہ یہ کیفیت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ غصہ تھا دین کے حوالے سے کہ یہ دین کے احکامات ٹوٹے اور بھائی نے کیا نیابت کی. میں نے تاکید سے کہا تھا کہ قوم کی اصلاح کرنا, لیکن یہ پوری شرک میں مبتلا ہو گئی. لہذا بالوں سے پکڑ کے ہارون علیہ السلام کو گھسیٹا اپنی طرف. اب ہارون علیہ السلام نے اپنی کلیریفیکیشن ہے کہ جو کہ دی ہے کہ قالبنا امہ, ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ماں کے بیٹے, ان القوم استضعفونی, بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا, وقادوا یقتلوننی, اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے. یعنی میں نے تو نصیحت کا حق ادا کیا, میں نے ان کو خوب سمجھایا, اصلاح کی کوشش کی کہ بھئی یہ غلط کاری نہ کرو, یہ ایک بہت بڑا گناہ تم کر رہے ہو, اس سے باز آ جاؤ, لیکن یہ کہ ایک نہ سنی انہوں نے میرے, اور قریب تھا کہ مجھے میرے سمجھانے پر یہ قتل کر دیں, یہ میرے جان کے دشمن ہو گئے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر میں نے ان کا معاملہ انہیں پر چھوڑا کہ کہیں تم آ کے یہ نہ کہو کہ بھئی قوم میں ایک دشمنی ہے کہ جو کہ پیدا کر دی, ایک بغاوت پیدا کر دی. لہٰذا میں نے تو سمجھانے کی بڑی کوشش کی, فلا تشمن بی الاعداء, تو بس مجھ پر دشمنوں کو خوش مت کرو. یعنی اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو بغلے کون بجائے گا, خوش کون ہوگا, کس کے عزائم پورے ہوں گے, وہ دشمن قوم کے ہوں گے. اور یہ بہت اہم اصول ہے, یعنی آج پوری امت مسلمہ کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے. ان واقعات میں امت مسلمہ کے لیے بھی بڑی علم و حکمت کے موتی ہیں کہ جو کہ پوشیدہ ہیں. یعنی اس وقت پورے دنیا میں جو باطل قوتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں, سب سے بڑا خطرہ ان کو کس قوم سے, وہ مسلمان قوم سے, اور وہ اپنی سازشیں ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں مستقل. اور الکفر ملت واحدہ, یہ کفر جو ہے وہ پورا متحد ہو چکا ہے امت مسلمہ کے خلاف, سازشیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ منہ کی بھوکوں سے اللہ کے دین کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی چالاکی یہ ہے, سازشیں یہ ہیں کہ کسی طرح سے آپس ہی میں ان کو بڑھا کے مسلمانوں کو ایک ہی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دیا جائے, اور آرام سے بیٹھ کے وہاں اپنے علاقوں میں, اور بس تماشا ہے کہ جو کہ دیکھا جائے. اور یہ ہے کہ اسی طرح سے وہ شوشے ہیں کہ جو کہ چھوڑتے رہتے ہیں, آپس میں لڑاتے رہتے ہیں مسلکی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر, ایک کا غصہ ہے کہ جو کہ دوسرے پر نکل رہا ہے, اور خوش کون ہو رہا ہے, وہ ہمارے اغیار خوش ہو رہے ہیں, ان کا کام تو وہیں بیٹھے پورا ہو رہا ہے, ہم آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں اور اپنے نقصان کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو خوش کون ہوگا, بغلے کون بجائے گا, وہ یہ جو بھی دشمن عناصر ہیں وہ بجائیں گے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, بس مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ کرو, یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں نے اپنا کام کیا تھا, نہیں ان المنکر میں نے کیا تھا, لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ میرے جانی دشمن ہو گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کلیئر ہو گئے تو اب رب کے حضور 10 بستہ دعا کرتے ہیں کہ قال رب اغفر لی ولی اخی, فرمایا کہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے, وادخلنا فی رحمتک, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے, وانت ارحم الراحمین, اور اللہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آیتیں بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں اگلے رکوع کی، تو وہ لے کے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں موضوع کو. فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینانہم غضب من ربہم، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب وہ پہنچے گا. اور وہ غضب کیا پہنچا؟ وہ ذلت فی الحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت سے دوچار ہونا پڑے. اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ جب یہ بچھڑے کو معبود بنا لیا جنہوں نے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ کفر کیا، مرتد ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے شرک کر کے. اور جو بھی مرتد ہوتا ہے دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو اس کی سزا دین اسلام میں کیا ہے؟ قتل. مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. لہذا شریعت موسوی میں یہ سزا تھی کہ جو کہ موجود تھی، اور شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کو جاری کیا گیا. لہذا سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے فقتلوا انفسکم، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنوں کو قتل کرو. یعنی اپنوں کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے کہ 12 قبائل تھے، تو جس قبیلے میں جس نے شرک کیا ہے، تو اسی قبیلے میں سے جو بھی شرک سے باز رہنے والے ہیں، اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے والے کو قتل کرے. یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ اگر باپ نے قتل یعنی شرک کیا ہے تو بیٹا قتل کرے، بیٹے نے شرک کیا ہے تو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کرے. تو فقتلوا انفسکم، تو کئی ہزار یہ اسرائیلی ہیں کہ جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اس میں، اور یہ بڑی سخت سزا ہے کہ جو کہ ان کو دی گئی اس شرک کے حوالے سے. اور یہ سخت سزا کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو انبیاء تھے کہ جو کہ رسول ان کے درمیان موجود تھے ابھی، اور ان کی موجودگی میں ان کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے یہ کام ہے کہ جو کہ کیا، تو یہ سخت سزا کہ تاکہ ان کو جو ہے وہ بقیہ والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو کہ بنایا جائے. تو بہرحال یہ سخت سزا دی گئی. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. وَآمَنُوا، اور توبہ کے بعد وہ ایمان لائے. تو اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَحِيمُ، تو بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی سلسلہ موضوع کے اعتبار سے رت یہ بنے گا کہ اگر تو جو بھی شرک کر بیٹھے تھے انہوں نے توبہ کی ہے، تو دنیا کی سزا تو ملے گی، لیکن یہ ہے کہ توبہ اگر کر لی ہے موت سے پہلے پہلے، سزا سے ملنے سے پہلے پہلے، تو آخرت کا جو عذاب ہے اس سے وہ بچ جائے. لیکن دنیا میں بہرحال ظواہر ہی پر فیصلے ہوتے ہیں اور سزائیں ہیں کہ جو کہ دی جائیں گی. جس طرح سے اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے، تو دنیا میں اس کی سزا، اس کا نفاذ تو ہوگا، حد تو قائم ہوگی، اسے رجم کیا جائے گا. لیکن اگر رجم کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے سچی پکی، تو پھر یہ ہے کہ جہنم کا جو عذاب ملنا ہے آخرت میں، اس سے وہ بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، لیکن دنیا کا عذاب ملے گا. تو اور پھر عمومی طور پر اگر ان آیات کو لیا جائے، اس سے یہ موضوع نکلتا ہے کہ جو بھی برے اعمال کرنے والے ہیں، اگر وہ برے اعمال چھوڑ دیں اور اللہ کے حضور پلٹ جائیں، توبہ کے معنی پلٹنا ہوتا ہے، برے عمل کو چھوڑ کر اور نیک عمل پر آ جانا، صحیح راستے پر آ جانا. اور پھر دیکھیں یہاں الفاظ آ رہے ہیں توبہ کے بعد وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لائیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید کریں. اب دیکھیں ایمان بھی دو لیولز کا ہوتا ہے نا. ایک لیول اس کا ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، کوئی کافر ہے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ جائے، یہ ہے اقرار باللسان، پہلا درجہ اسلام یعنی ایمان. دوسرا درجہ یہ ہے تصدیق بالقلب، جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کا اظہار وہ عمل سے ہو، اس کا مطلب ہے واقعتاً کہ اس کا اب ایمان اس کے دل میں جاگوزی ہو گیا، اب وہ اس کے عمل سے نظر آ رہا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات ہے کہ جو کہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کسی بندہ مومن نے گناہ کیا، تو جیسے ہی گناہ کرتا ہے اس کا جو حقیقی ایمان ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. اقرار باللسان کی حد تک تو وہ مسلمان رہے گا، عبد الرحمن رہے گا، عبداللہ رہے گا. لیکن جس طرح سے وہ حدیث آتی ہے نا کہ شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کیا مطلب؟ کہ وہ مسلمان تو ہوگا، لیکن جیسے چوری کی اس نے، اب وہ حقیقی ایمان، وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے. لہذا اب وہ کیا کرے گا؟ توبہ کے بعد وہ تجدید ایمان کرے واقعہ تک. تو فرمایا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد اپنی اصلاح کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی یہ واقعات ہمارے سامنے سابقہ امت مسلمہ کے آ رہے ہیں، یہ بطور عبرت ہمارے سامنے یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی صالح لوگ ہیں ان کی جو بھی اوصاف ہیں ان کا ہمیں حامل بنا دے، اور جو بھی نافرمان اور ان کی جو بھی خصلتیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔